الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم میں سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ دخان کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل کیا تھا, آج سے سورۃ الجاسیہ کا مطالعہ شروع کر رہے. البتہ گفتگو کے آخر میں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ یاد دہانی کی باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے ان کو ہم دہرانے کی کوشش کریں گے. سورۃ الدخان جو مکمل ہوئی اس کے اختتام پر قرآن حکیم کا تذکرہ تھا, ارشاد ہوا تھا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پیش پس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا, آپ کی زبان عربی میں آسان کر دیا, لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو پچھلی سورت کے اختتام پر بھی قرآن حکیم کا تذکرہ تھا. آج جو ہم سورہ جاسیہ شروع کر رہے ہیں اس کے بالکل آغاز میں قرآن حکیم ہی کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے. دوسری بات سورۃ الجاسیہ کے تعارف کے حوالے سے ہے. اس سورت میں آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے جس کا ایک ترجمہ ہے گھٹنوں کے بل گر جانا. تو قیامت کی ہولناکیوں کا ایک تذکرہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, خاص طور پر مجرمین وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اس کیفیت کو قرآن نے جاسیہ کے لفظ سے بیان کیا اس سورت کی آیت نمبر 28 میں, اور اسی نسبت سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الجاسیہ ہے. مزید بنا, اس صورت میں جو ہماری دین کی تعلیمات بنیادی ہیں, بنیادی ایمانیات ہیں, توحید کا بیان ہے, رسالت کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے, یہ مضامین اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے. جس ماحول میں صورت نازل ہو رہی تھی وہاں وہ لوگ تھے جو کچھ تو اللہ کا ہی انکار کر رہے تھے, تو اللہ نے توحید کے دلائل کا ذکر کیا ہے. آسمانوں میں, زمین میں اللہ کی نشانیاں, لوگوں کے وجود میں اللہ کی نشانیاں, اللہ کی مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں ان میں جو رنگینی ہے ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں, ہواؤں کے چلنے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں, یہ مختلف دلائل بیان کر کے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کی توجہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ تعلیمات عطا کی گئی ہیں. جو لوگ آخرت کے منکر تھے ان کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کا تذکرہ کیا گیا. ایک اہم موضوع یہ بھی آیا کہ انسان اللہ کی ذات اس کے احکامات کو فراموش کرتا ہے, کب؟ جب وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے, اور نفس کی ایسی غلامی کرتا ہے کہ قرآن اس سورت میں بتا رہا ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیتا ہے. علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نفس کا غلام بن جائے تو اللہ کو بھلا کر نفس ہی کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا ہے. یہ موضوع اس سورت میں آگے چل کر بیان کیا گیا ہے. یہ سورۃ الجاسیہ کے کچھ مضامین ہیں. مزید برآں, اس سورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے. اس نوعیت کی 7 سورتیں ہیں اور آخری سورت وہ اگلی ہوگی سورۃ الاحقاف, 26 پارے کی پہلی سورت, اس کا آغاز بھی حامیم کے حروف سے ہوتا ہے, حروف مقطعات. اور یہ بات پہلے بیان کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں وہ فرماتے کہ یہ جو حوامیم ہیں, حامیم کی جمع حوامیم, حوامیم سبع, یہ 7 سورتیں جو مسلسل آ رہی ہیں جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا مغز ہے. قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیم توحید کی دعوت ہے اس کا بڑا جامع بیان بھی ان سورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. اب آئیے سورۃ الجاسیہ کا مطالعہ شروع کریں. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا تذکرہ فرمایا اور پھر تین قسم کی آیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. آیت کا مفہوم نشانی اور آیت کی جمع آیات. نشانیاں اس کائنات میں بھی ہیں, اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں ہمارے وجود میں بھی ہیں, اور آیات خود قرآن حکیم میں بھی ہیں. ان سب کے ذریعے اللہ بندوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی توحید کے دلائل کی طرف. تو اس صورت میں بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ آیات آفاقی کا بیان بھی ہے, یعنی اس کائنات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں. آیات انفسی کا بیان بھی ہے, ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں. اور آیات قرآنی کا بیان بھی ہے, رب تعالی کی کتاب میں عطا کردہ آیات. یہ تینوں قسم کی آیات کو اس ایک سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں, ان کے اصل مفہوم کو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا, یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان میں. البتہ یہ قرآن حکیم کا حصہ ہے یہ حروف, اور ان کی تلاوت پر اجر بھی ملتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بغیر سمجھے بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو اجر ملتا ہے, کیونکہ ان حروف کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے. اور حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, اور لام ایک حرف ہے, اور میم ایک حرف ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر حرف پر, الفابیٹ پر, ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. آگے ارشاد ہوا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب یہ نازل کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو عزیز ہے, کل غلبہ رکھنے والا, الحکیم ہے, حکمتوں والا ہے. پہلی بات وہ لوگ کہ جو منکر تھے قرآن حکیم میں آنے والی وحی کہ انہیں سمجھایا گیا یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے جو یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ اللہ ہے جو العزیز ہے, کل اختیار رکھتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اس کی دعوت کو تم رد کر دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کوئی انویٹیشن آتا ہے, کوئی دعوت نامہ آتا ہے, دل کیا تو گئے, دل کیا تو نہ گئے. یہ ایسا معاملہ نہیں, یہ خالق کائنات کا کلام ہے, وہ اللہ کے جو کل اختیار رکھنے والا ہے. اگر اس کی معصیت کی اور نافرمانی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہاری پکڑ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ الحکیم وہ حکمت والا ہے, مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتا, ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل میں بھی حکمت ہے, باز آنا چاہو تو باز آ جاؤ, توبہ کر لو, اور اگر نہیں باز آتے تو تمہاری فائل تو پوری تیار ہے اللہ کے ہاں, تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور عمومی انداز سے کیا ہے, جہاں کہیں کسی کے پاس تھوڑا بہت اختیار آتا ہے وہاں کرپشن آ جاتی. وہ پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. جہاں کہیں بھی اختیار آتا ہے وہاں کرپشن آ جاتی ہے, اور جہاں اختیار مکمل طور پر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو کرپشن بھی بھرپور آتی ہے. اللہ کی ذات تو ایسی تمام باتوں سے پاک ہے, منفی باتوں سے پاک ہے. سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے, اللہ پاک ہے, ہر کمی سے, زوال سے, عیب سے اللہ پاک ہے. تو اللہ کل اختیار بھی رکھتا ہے, مگر اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال بھی فرماتا ہے. آگے فرمایا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ایمان والوں کے لیے. اچھا, ایمان والے تو اللہ کو مانتے ہیں, مگر انہیں بھی غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. کیوں؟ ایمان والوں کو بھی تو ایمان کی آبیاری کی ضرورت ہے, ایمان والوں کو بھی تو ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے. اللہ اپنے زمان میں رکھے, جو آج اس معاشرے میں بہت سارے گناہ دکھائی دیتے ہیں, کرنے والے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہیں, مگر یہ کیسا ایمان ہے کہ جھوٹ سے نہیں روک رہا بھائی, یہ کیسا ایمان ہے کہ وعدہ خلافی سے نہیں روک رہا, یہ کیسا ایمان ہے کہ جو ملاوٹ سے نہیں روک رہا, یہ کیسا ایمان ہے کہ جو سود کے دھندوں سے, بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہا. غور طلب بات ہے نا. تو اس ایمان کی آبیاری, اس ایمان کی بڑھوتنی, اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں بھی قرآن متوجہ کرتا ہے کہ تم ایمان والوں کے لیے بھی آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں موجود ہیں. آج آسمان کا نام فقط یہ نیلا آسمان نہیں, انسان خاصا کچھ دریافت کر چکا ہے کسی درجے میں. یہ بڑی بڑی گیلیکسیز کہکشاؤں کا معاملہ, اور ان کے سولر سسٹمز کے معاملات, اور کتنے بڑے بڑے پلانٹس اور سیاروں کا معاملہ, اور یہ سارے سولر سسٹم کی خوبصورت اور ایکوریٹ موومنٹ کا معاملہ, اور یہ بڑی بڑی گیلیکسیز کا بعض اوقات بلیک ہولس میں جا کر ختم ہو جانے کا معاملہ, اور نہ جانے کیا کچھ. جتنا انسان غور کرے گا اور تلاش کرے گا اور دریافت کرے گا اپنی بے بسی اور رب کائنات کی عظمتوں کا اتنا ہی اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اس زمین میں بھی اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود, کس انداز سے زمین کو بنایا ہے رب تعالی نے. پلانٹس یا سیارے بہت سے دریافت ہو چکے, لیکن موضوع ترین وسائل انسانی زندگی کے لیے اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سورج سے بالکل مناسب فاصلے پر رکھا, ذرا 1-2% قریب ہو جائے سورج سے زمین تو بھٹی بن کر ختم, ذرا 1-8% دور ہو جائے تو برف کی طرح جمے پگھل کر ختم ہو جائے. موضوع مقام پر رکھا, آکسیجن کی مقدار بڑی موضوع رکھی زمین پر, اگر زیادہ ہو جائے تو جنگلات جل کر ختم ہو جائیں اور نہ جانے زندگی کس قدر اجیرن بلکہ ناپید ہو جائے. تو بہرحال آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی لآیات للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر کوئی سائنٹیفک ریسرچ کرتا ہے تو کرے, لیکن اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, میرا اور آپ کا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے, بس یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق نہیں. لیکن کوئی فرق کا فرق ہے, وہ کہتی ہے ہو رہا ہے, ہمارا اور آپ کا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ کر رہا ہے. عام بندہ کہتے تھے میں نے کھانا کھا لیا, مؤمن کہتا ہے نہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, میرے رب کا شکر کہ جس نے مجھے کھلایا. تو اس سب کچھ کا حاصل کیا نکلے غور و فکر کا؟ رب کو پہچانو, پہچانتے ہو تو اس کی عظمت میں اضافہ ہو, اس کی معرفت میں اضافہ ہو, اس کی محبت میں اضافہ ہو, اور جتنا رب کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا اس کا حکم ماننا آسان ہوگا. ورنہ معاف کیجئے گا, بعض لوگوں کو جمعے کی 2 رکعت بھی مشکل لگتی ہے, نہیں آتے, عید کی 2 رکعت کے لیے آتے ہیں, استغفر اللہ. کچھ کو 5 وقت کی نماز مشکل لگتی, اور اب رمضان شریف بہرحال ایک شدت والا موسم ہے, گرمیوں کے اندر ہے. بہرحال گرمی صرف کراچی میں تو نہیں ہے بھائی, انٹیریئر سندھ میں بھی ہے. ہم 40 پہ پریشان تھے, وہاں 46-48 میں دیکھ کر آئے, اور سکھر میں بھی تھا, ایک آدھ ہفتے پہلے کی بات ہے, نواب شاہ میں 50 سے اوپر ہو گیا تھا. وہاں بھی رکھیں گے نا لوگ روزے, تو تھوڑا ان کا خیال کر لیں, ہمیں بھی اطمینان آ جائے. لیکن یہ کیوں گڑبڑ ہوتی ہے, یہ بندہ بوجھ کیوں سمجھتا ہے؟ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے جہاں تنخواہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے تو وہاں کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے, مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے, دل سے کام کرتے ہیں, کیوں؟ روکڑا ملے گا نا, پیسہ ملے گا. کاروبار میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو نفع بھی زیادہ ہوتا ہے. آدمی گھر بار کو بھی چھوڑ کر کئی کئی دن شہر سے ملک سے باہر رہتا ہے, بڑے پاپڑ بیلتا ہے, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, بڑے رسک لیتا ہے, نظر آ رہا ہے نا سامنے. جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, میں اپنے رب کو پا لوں گا, بتائیے اس کے لیے کوئی مشقت ہے؟ اللہ یقین عطا فرمائے. اس دل میں جتنی اللہ کی محبت بڑھے گی, جتنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت بڑھے گی, اتنا دل و جان سے اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. اس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے, اس سے بھی اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی ہے, اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے. آگے فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ, اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جو اللہ سبحانہ وتعالی پھیلا رہا ہے جانوروں کو, آیات لقوم یوقنون, یقیناً غور و فکر کر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تمہاری تخلیق میں بھی اور دابا یہ چلنے پھرنے والے جانور اور جاندار جو کروڑ ہا کروڑ تعداد میں اللہ نے زمین میں پھیلا رکھے, ان سب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اس تعلق سے بھی اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے. اندازہ کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے, جسم کا ایک عز ایک پارٹ آف باڈی کام کرنا چھوڑ دے, دیکھیے زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے. یہ آنکھیں جو آج دیکھ رہی ہیں اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے, اگر اللہ بینائی واپس لے لے کیا زندگی ہوگی, پوچھے نا اس سے جس کی نہیں, یہ آنکھیں کس قدر بڑی نعمت, وغیرہ وغیرہ. پورے وجود پہ غور کرتے چلے جائیے, فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مزید بنا یہ جو انسان کا ڈیزائن ہے, یہ جو انسان کی تخلیق ہے, یہ بہترین شاہکار ہے رب تعالی. ہر شے اللہ نے موضوع بنائی, آنکھ کو دیکھیں کیسے تھوڑا اندر کی طرف رکھا, اور یہ ماتھے کی ہڈی اور یہ جو جبڑا یہ ہمارے گالوں کی ہڈی ہے اس کے بالکل درمیان میں اندر کی طرف, کہیں ہٹ ہوتا ہے تو ماتھا ہٹ ہوتا ہے, یہ جبڑا ہٹ ہوتا ہے, یہ گال ہٹ ہوتا ہے, آنکھ محفوظ رہتی. اس کے آگے بھی اللہ تعالی نے پردہ رکھا ہو.
دیکھتے چلے جائیں. بہرحال یہ فیلڈ تو ہماری نہیں میڈیکل کی, کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے وہ زیادہ بہتر اس فزیکل اسٹرکچر کو بتائیں گے. اور اگر ڈاکٹر ہو کر بھی انسان کے اندر جھانک کر بھی اللہ کو نہیں پہچان رہا تو بہرحال اللہ کی پناہ پھر اس لاپرواہی کہیں اور اس کیا کہیں آخر اس کو بدنصیبی کہیں. جو جھانک رہا ہے انسانی وجود کے اندر, کوئی دماغ کا ہوگا, کوئی کان کا ہوگا, کوئی ناک کا ہوگا, کوئی ہارٹ کا ہوگا, کوئی گردوں کا ہوگا, کوئی کسی اور ایسپیکٹ کے حوالے سے ہوگا, یہ جو جھانک رہا ہے انسانی وجود کے اندر انسان دنگ رہ جاتا ہے. بہرحال تو تمہارے وجود میں اور یہ جو اللہ نے جانور پھیلا رکھے ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. انسان یہ قرآن نے بھی ذکر کیا, دودھ دینے والے جانور کو ہی دیکھ, جانور کو ہی دیکھ لے. سورہ نحل میں بھی تفصیل آتی ہے کس طریقے پر اللہ ان جانوروں کے گوبر اور ان کے پیشاب اور ان کے خون اس کے درمیان سے پینے کا صاف شفاف سفید دودھ تمہیں عطا فرماتا ہے. گھاس ایک ہی جا رہی ان کے وجود میں, چارہ ایک ہی جا رہا ہے, پانی ایک ہی جا رہا ہے, وہ پیشاب کا حصہ الگ ہو گیا, وہ گوبر کا حصہ الگ ہو گیا, وہ مینگوں کا حصہ الگ ہو گیا, وہ خون کا حصہ الگ ہو گیا, اس کے درمیان سے اللہ سبحانہ وتعالی پینے کا مشروب تمہیں عطا کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ان جانوروں کی خلقت کے اندر اور ان کی بہت سے کے اعضاء کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوبیاں رکھی, ایک اونٹ کو لے لیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کس طرح اللہ نے اس کو پانی کو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی دے رکھی. وہ جو اس کا کوہان ہے وہ اس کی اسٹوریج کی کیپیسٹی ٹنکی ہے, چھ سات دن تو آرام سے نکال لیتا ہے وہ, اور اگر وہ راشننگ شروع کرے, بجٹنگ شروع کر دے تو تین چار ہفتے نکال لیتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گونگو قسم کے فوائد رکھے. بہرحال یہ بہت سارے جانور جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائے, اللہ فرماتا ان میں بھی لآیات لقوم یوقنون, یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. پھر پتا چلا ایک ایتھیسٹ کے لیے تو ہے, اللہ کا خالق کا انکار کرنے والا اس کو تو غور فکر کی دعوت ہے ہی ہے, مگر ہم وہ جو ایمان والے ہیں ہم کو بھی کہا لآیات للمومنین, ایمان والوں کے لیے نشانیاں. ہم وہ جو یقین رکھتے ہیں ان کو بھی کہا آیات لقوم یوقنون, یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں اس میں موجود ہیں. فرمایا واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, یہ رات کا آنا اور دن کا جانا, دن کا آنا اور رات کا جانا. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی, رزق میں سے برسایا مراد بارش. فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد مراد خشک ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائی. وتصریف الرياح, اور ہواؤں کی گردش میں آیات لقوم يعقلون, عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہیں. رات دن کا نظام اللہ کی بہت بڑی نعمت. سورہ قصص کے آخر میں جائیں آیت نمبر 70-71 میں, وہاں تفصیل آتی ہے کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے, بتاؤ دن کی روشنی تمہیں کون دے گا, اور ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے, بتاؤ رات کی سکون کی نیند کے لیے تاریکی تمہیں کون عطا کرے گا. ہم سب بیٹھ کے طے کرتے تو ساری دنیا کبھی نہ طے کر پاتی کب کام کاج کرنا اور کب سونا ہے. کیا خیال ہے جی؟ آج کل کے تو بچے کہتے ہیں بھائی رات کو 2 بجے سونا ہے, اور کام کرنے کا ٹائم کیا, دن کو 2 بجے ہونا چاہیے. اور ہمارے کاروباری حضرات کیا کر رہے ہیں آج کل, مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں ہماری؟ 2 بجے. نحوست ہے نا بھائی, ان سے اگر پوچھا جائے تو کہیں گے یہ ہونا چاہیے. اللہ نے ایک فطری نظام دے رکھا ہے بھائی. بہرحال تو یہ رات دن کے بدلنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں, آسمان سے اللہ رزق عطا فرما رہا ہے. خوبصورت مقام ہے قرآن کا, بارش کے پانی کو بھی رزق کہا گیا ہے. ہم صرف روپے پیسے کو رزق سمجھتے نہیں, اللہ کی تمام نعمتیں رزق ہیں ہمارے لیے. تو جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی, اب بارش کا پورا نظام اپنی جگہ, اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. یہ سمندروں کا پانی اللہ یہاں سے بخارات کی شکل میں اڑاتا ہے, پانی کو اٹھاتا ہے, بادلوں کی شکل میں ٹنوں کے حساب سے جمع کرتا ہے, ان بادلوں کو چلاتا ہے, ان کو پھاڑتا ہے, ان کے درمیان سے بارش برستی ہے. کبھی پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں جمع دیتا ہے اللہ, ورنہ اتنا پانی سٹور کرنا بندوں کے لیے مشکل ہوتا, ان کو پگال کر دریاؤں میں جاری کرتا ہے, وہاں سے سمندروں میں پانی جا رہا ہوتا ہے. یہ جو واٹر سائیکل ہے, یہ بارش کا نظام, یہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کی, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی. فرمایا وتصریف الرياح, اور ہواؤں کے چلنے میں, سمندر کے اندر ہوا نہ چلے تو کبھی جہاز کھڑے رہ جائیں, بہت زیادہ تیز چلے تو الٹ جائیں. جی شدید گرمی کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ چلا دے اور اس کے بعد بارش کو برسا دے, ہوائیں کتنی عمدہ ہیں. اور کبھی آندھی کے جھکڑ اللہ چلا دے تو قوموں کی قومیں مٹا ڈالے. یہ ہواؤں کا کبھی تیز چلنا، کبھی نرمی سے چلنا، کبھی بارش سے پہلے چلنا، کبھی کسی قوم کو مٹا دینے کے لیے چلنا، کبھی سمندر میں جہازوں کو چلانے کے لیے چلنا، اور کبھی جہازوں کو روک دیا جانا، ہوا کو روک دیے جانے کے نتیجے میں خود ان ہواؤں کے اس پورے چلنے، رکنے، آہستہ چلنے، نرمی سے چلنے اور انتہائی تیز رفتاری سے چلنے اور آندھی کی شکل اختیار کر لینے بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی نشانی ہے. غور تو کرو، آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. آخری بات جو اس وقت نشست میں مطلوب ہے وہ قرآن کی آیات. جس ابتدا میں ذکر کیا گیا آیات آفاقی اس کائنات میں زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کرو آیات انفس ہمارے وجود میں نشانیاں ہیں، اور اب آیات قرآنی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ٹھیک ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. آیات کا ترجمہ نشانیاں بھی کیا گیا، اور کچھ مقامات پر اس سے مراد شریعت کے اور اللہ کے احکامات بھی لیے جاتے ہیں. تو ٹھیک ٹھیک ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک ہم آپ کو احکامات عطا کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک سے مراد حق کے ساتھ، یہ سب کچھ مقصد کے تحت عطا کیا گیا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کائنات میں نشانیاں موجود، تمہارے وجود میں نشانیاں موجود، تمہارے دلوں کو نرم کر دینے والا یہ کلام، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام تمہیں عطا ہو رہا ہے. اس سب کے بعد بھی کسی کا دل نرم نہیں ہو رہا، اس سب کے بعد بھی کسی کے اندر، کسی کے دل میں اللہ کی معرفت اور عظمت اور محبت پیدا نہیں ہو رہی، اس سب کے باوجود کسی کا دل نرم نہیں ہو رہا، تو اس کو اور کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اس کو اور کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے، اور اس کائنات میں بھی، ہمارے وجود میں بھی، اللہ کی نعمتوں میں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کی آیات پر بھی اللہ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر اپنے سبق کو دہرانے کا موقع، اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع، انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ ہم کلام کریں گے. اب جو گفتگو آپ کے سامنے مختصر رکھنی ہے وہ ماہ رمضان کی بس آمد ہی آمد ہے، اس سے قبل ہم اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری فرماتے، رجب کا چاند دے کر آپ کی دعا منقول ہے احادیث کی کتابوں میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. امام الانبیاء جو خطاؤں سے پاک تھے وہ بھی انتظار میں رہتے اور اس کی دعا فرماتے دو مہینے پہلے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس ماہ مبارک کے لیے تیار کرتے. چنانچہ ایک مشہور خطبہ، آئندہ اس کا ذکر بھی آتا رہے گا انشاءاللہ، وہ خطبہ جو قرآن، جو رمضان المبارک کی فضیلت پر ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا. شعبان کی آخری تاریخ سے مراد رمضان سے ایک دن پہلے، تاکہ صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کریں. اس سے پتا چلا کہ وہ تو بہرحال اللہ کے رسول تو امام الانبیاء، اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی، جن کے لیے اللہ کا اعلان بھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ بھی پہلے سے تیاری کرتے تھے. مجھے اور آپ کو بھی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے. اسی طریقے پر دنیا میں ہمارے یہاں سیزن آتے ہیں، کاروبار میں سیزن آتا ہے، رمضان میں بھی کچھ لوگوں کے کاروبار کا سیزن ہوگا، ان کی تیاری ہو چکی ہے پہلے سے. اسی طرح کچھ پروفیشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر سیزن آتا ہے، بچوں کے ایگزامز میٹرک والوں کے تو ہو چکے، انٹر والوں کے بھی غالباً ہوا چاہتے ہیں ختم، وہ تیاری پہلے سے تھی تاکہ جب پیپر کا ٹائم آئے تو بہترین طریقے پر پیپر اٹیمپٹ کریں. اسی طرح کسی پروفیشن کے اندر ہے تو جب وہ ہارڈ ٹائمز آئے تو بھرپور محنت کرے تاکہ اس کا ریوارڈ اچھا ملے. اسی طرح کاروبار کا سیزن ہے تو بہترین محنت کرتے، پہلے سے تیاری کرتے تاکہ خوب کمائیں. رمضان مومن کے لیے کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ مومن کے لیے سیزن ہے، یہ اللہ کی جنت کے حصول کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ، اور یہ اللہ ہی کو پا لینے کا مہینہ ہے. اگر تو کوئی سمجھے، اللہ مجھے بھی یقین عطا فرمائے آپ کو بھی، تو پہلے سے تیاری کریں. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، دن کے روزے بھی عطا کیے، آئندہ بات کریں گے تفصیل سے، رات کا قیام بھی عطا کیا, بات کریں گے تفصیل سے. اور قرآن اسی مہینے میں عطا کیا گیا, اس سے تعلق کی توجہ دلائی گئی, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اس ماہ مبارک کے آغاز پر, کوئی بند نہیں ہوگا حدیث کے مطابق, جہنم کے سارے بند کر دیے جائیں گے کوئی کھلا نہیں ہوگا. ہر رات میں بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوں گے, پہلا عشرہ فرمایا کہ وہ رحمت کا, اور دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک نفل کام ماہ رمضان میں کرو تو فرض کے برابر ہے, اور ایک فرض کام انجام دو ماہ رمضان میں تو بقیہ دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے. اتنا کچھ ہے جو اللہ نے اس ماہ مبارک میں رکھا, تو میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی تیاری پہلے سے کریں. اب ابھی چند دن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ایمان عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے. اس وقت ہم یہ دعا کرنے کی بات کر رہے ہیں, پیچھے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے نماز جنازہ جمعے کے بعد ادا کرنی, نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب آ جائے, اور اگر مل جائے ماہ مبارک تو ایسے سمجھے کہ شاید میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان. حدیث میں ہے نماز کے بارے میں, جب بھی نماز ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز. تو اس کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں, ایسے گزارنا ہے رمضان کا مہینہ کہ شاید اس کے بعد ہمیں کبھی موقع نہ ملے. تو پہلی بات تو اللہ سے دعا کرنا, دوسری بات تیاری شروع کر دیں. کیا تیاری کریں بھائی, ہمیں کون سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ عجیب بات ہے, اگر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں بھائی تیاری کریں تو کیا تیاری کریں؟ اور بھائی تیاری کرو, میں نے کیسے گزارنا ہے رمضان کا مہینہ, میرا سیزن آ رہا ہے, میں ابھی سے پلان کروں گا تو اچھی طرح فائدہ اٹھاؤں گا نا. تو نمازیں تو میں نے پورا سال پوری زندگی ادا کرنی, چلیے رمضان میں ایسی محنت ہو جائے کہ تمام نمازیں میں باجماعت ادا کروں, کوشش کروں پہلی صف میں ادا کروں, کوشش کروں تکبیریں تحریمہ کے ساتھ ادا کرو, سنتیں تو ادا کرنی ہیں. یہ تو مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کی بھی کثرت ہونی چاہیے, رات کی تراویح تو ادا کرنی ہی کرنی ہے, انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ کلام کر لیں گے, تو وہ تو میں نے ادا کرنی ہی کرنی. اسی طرح ہم جس تراویح کی توجہ دلاتے اس میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن کے ساتھ جہاں سماعت کا معاملہ ہے, تلاوت کا معاملہ ہے, اور وقت لگائیں سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں اس مسجد میں نماز عشاء کے بعد جب تراویح ادا ہو جاتی ہے تو نماز تراویح کے بعد چند مقامات قرآنی کا مختصر بیان ہوتا ہے, یہاں بھی ہوگا, اور مقامات پر جہاں آپ کو موقع ملے کوشش کیجئے, اس پر بھی توجہ دلا دیں گے, اس کو بھی ٹارگیٹ بنائیں. پھر یہ کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, پچھلے 11 مہینوں میں کیا قرآن میں نے تلاوت کیا مکمل؟ تو بھائی یہ مہینے تو ہے قرآن کا, تلاوت کا میں معمول بناؤں اپنا, ایک مرتبہ دو مرتبہ جو اللہ توفیق دے. پھر یہ کہ اللہ توفیق دے تو کچھ ترجمہ تشریح کا مطالعہ بھی کر لوں, پھر اللہ مجھے توفیق دے کوئی کتاب علماء کی میں ابھی سے حاصل کر لوں نا, روزوں کے بنیادی مسائل کے بارے میں, قضا کا معاملہ کیا ہوتا ہے, خواتین کے معاملات کیا ہوا کرتے ہیں, ان کی میں تیاری کر لوں. زکوٰۃ کو ہم لوگوں نے رمضان سے منسلک کر دیا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ میرا سال مکمل کب ہوا تھا اور ہر سال میری تاریخ کیا بنتی ہے, اس دن مجھے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی چاہیے. اس کے بھی بنیادی کتاب جو علماء نے مفتی علیہ کرام نے تیار کی وہ حاصل کریں, ہاں جہاں سمجھ نہیں آتی بات وہاں مسئلہ معلوم کر کے عمل درآمد کریں. تو مسائل کی کوئی کتاب بھی میرے پاس ہو, فضائل کی بھی کوئی کتاب ہو تاکہ میرے اندر ترغیب اور تشویق پیدا ہو. پھر میں یہ دیکھوں کہ اللہ مجھے توفیق دے جن ساتھیوں کے لیے ممکن ہو چھٹیاں, خاص طور پر جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو چھٹیاں پہلے سے اپلائی کرنی پڑتی, رمضان کا آخری عشرہ اس میں تاک رات کی فکر بھی کرنی, تاک راتوں میں معاف کیجئے گا قدر کی رات تلاش کرنی. بہت اچھا تو یہ کہ ہم چھٹی لے کے اعتکاف میں بیٹھے جن کے لیے سہولت کا معاملہ ہو, ورنہ کم از کم یہ کہ وہ پانچ تاک راتیں تو میں بھرپور گزاروں, اگلے دن میں ہاف ڈے کر لوں, رات تو مجھے ملے اچھی طریقے پر, اور پانچ راتوں میں محنت کرنے کو کہا گیا, ہم بس 27 جان چھڑانا چاہتے ہیں. 27 شب کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں صحابہ کرام کی, 21 کے بارے میں بھی ہے بھائی, 23 کے بارے میں بھی, اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان تو 21, 23, 25, 27 اور 29 کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی ہم پلاننگ کریں کوشش کریں. پھر جہاں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے وہاں ہم نے اپنے آپ کو جی گناہوں سے بھی بچانا, روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت کرنی, یعنی پچھلے سال برجستہ ایک جملہ کہیں نکل گیا تھا زبان سے, اب میں شعوری طور پر ادا کرتا ہوں کہ شام میں ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ افطار سے آدھے گھنٹے پہلے افطار کا اہتمام ہوتا ہے, الحمدللہ سڑکوں پر ہوتا ہے, گلی محلوں میں ہوتا ہے, اچھی بات, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دن میں میں نے خوب لوگوں کی گردنیں کاٹی ہیں, سمجھ رہے, 100 کی چیز میں 1000 کی بیچ رہا ہوں, 500 کی بیچ رہا ہوں, خوب لوٹ رہا ہوں, اور شام میں 50 روپے کی افطار کرا رہا ہوں. یہ ظلم ہے بھائی, یہ کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے, مصیبت پڑی گئی, رمضان آیا چیزوں کی پرائسز اوپر, لوٹ رہے ہم ایک دوسرے. عجیب بات ہے, کیا اللہ رازق نہیں؟ کیا میرے مقدر کا مجھے نہیں ملے گا تو میں لوٹ کر لوں دوسروں سے, گردنیں کاٹ کر لوں؟ تو اس کو بھی دیکھ لیں, یہ جو کاروباری طبقات ہیں, دکاندار قسم کے لوگ ہیں, گلے کاٹ رہے جو دوسروں کے. خدا کے بندو فکر, اللہ کا خوف کرو. دکاندار کہہ رہے پیچھے سے مجھے مشکل مہنگا مل رہا, تو اللہ اس کو ہدایت. وہ کہہ رہے اور پیچھے مہنگا, اللہ اس کو ہدایت. وہ پچھلے سال ہوا تھا نا کہ 3 دن فروٹ نہ کھانے کا, نہ خریدنے کی تحریک کسی نے چلائی تھی. چلو بھائی اچھی بات ہے, تو ذرا کچھ اثر ہوا تھا کراچی کے اندر. تو میں ایک اور ابھی گزارش کروں آپ سے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا ہے, اللہ کرے کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. اول تو یہ ٹی وی کے ڈبے بند کریں بھائی, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ, ہم نہیں دیکھتے. دینی پروگرام کے لیے کہیں آتے ہیں تو پوری شرائط کے ساتھ آتے ہیں, ساتھیوں کو پتا بھی ہے, لیکن ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, نہ ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں. تو یہ ڈبے بند کریں خدا را. اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے 90-95% وہ کھلواڑ ہے, تماشا ہے, وہ ہماری روحانیت کو اور روزوں کو برباد کرنے کی کوشش. تو ان کی ہمیں نفی کرنی چاہیے. اور میں نے گزارش کی ایک جگہ, اگر کہیں فروٹ کے حوالے سے کسی نے تحریک چلائی کہ مت خریدو, اللہ کرے کو تحریک چلائے کہ مت دیکھو, ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. تو بہرحال ان ٹرانسمیشن اور ان چیزوں کو چھوڑیں, جہاں تک ممکن ہو مسجد کا ماحول بنائیں اور گھر کے اندر بھی ماحول بنائے. بزرگ بیٹھے, پہلے کیا ہوتا تھا, افطار سے 15 منٹ پہلے سب تیاری کر کے بیٹھتے تھے, کوئی دین کی بات ہوتی تھی, خیر کی بات ہوتی تھی, بزرگ ہیں دادا دادی وہ دعا کراتے تھے, بچوں سے کچھ سن لیا جاتا تھا. یہ ماحول ہم بنا سکتے ہیں, اس کے لیے ہمت پکڑنی ہے, بس سوئچ میں نے آف کرنا ہے ٹی وی کا, اور بیٹھوں میں اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے ساتھ بھی کچھ معاملہ کروں. اسی طرح میں سحری میں اٹھوں تو تھوڑا پہلے اٹھوں بھائی, اس وقت 2-4 رکعت ادا کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرو. یہ ہے جو ہمیں ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں ابھی سے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گھر میں ہمیں کام کرانا چاہیے, رمضان شریف میں حساب نہیں ہوگا. حساب کیوں نہیں ہوگا بھائی, بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, یہ کنسٹرکشن کا کام, اس کا کام, اس کا کام. کام کرانا کوئی غلط چیز نہیں, مگر کام رمضان کے بعد بھی اگر ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیں اس کو بھی. کوئی ایسا سفر جو رمضان کے بعد ہو سکتا ہے چھوڑ دیں, اور فضولیات کو تو بالکل چھوڑ دیں. اور ذرا ایک پرچے پر لکھیں کہ میرے اور آپ کے اوقات کہاں لگ رہے ہیں, بخدا بہت ٹائم نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں, اور ایسے کہ اللہ قبول کر لے اس کو ہم سے, اور یہ رمضان قبول ہو جائے ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. ابھی ہم دعا بھی کریں اور اس کی تیاری بھی کریں, اپنے لیے بھی سوچیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی سوچیں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.